أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین گرامی قدر نور الولایہ ٹی وی میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ماہ رجب اور رجب کی تین تاریخ کہ جو مصادف ہے امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت سے اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیہ کہ جس کے اندر خداوند متعال یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر قوم اور قبیلے میں ہادیوں کو مبعوث کیا ہادیوں کو منتخب کیا ان ہادیوں کا کام خداوند متعال کے نازل کردہ احکامات کی ترویج خداوند متعال کے نازل کردہ دین کی ترویج اور وہ مکتب الہی کے جو ہدایت کا سبب ہے اس کی آگاہی اور وہ حقائق کہ جو خداوند متعال نے نازل کیے ان کی تعلیم و تربیت کا کام اور اس کے بعد خداوند متعال کی طرف لوگوں کو لے کے جانا اور لوگوں کی نجات کا سبب مہیا کرنا یہ ان ہادیوں کی خصوصیات تھیں کہ جو خداوند متعال نے مبعوث کیے یا پھر ان کو منتخب کیا انہی ہادیوں میں سے ایک ہادی امام علی نقی علیہ السلام ہے اور امام علی نقی علیہ السلام کی سیرت نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے آج اسی موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین آغا سید ظاہر عباس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات سے ہمیں وقت دیا اس سے پہلے کہ میں اپنی اصلی گفتگو کی طرف آؤں اس سوال کو کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ پروگرام کچھ شیعہ سے ہٹ کے اہل سنت حضرات بھی دیکھیں تو ان کی آگاہی کے لیے امام علی نقی علیہ السلام کا تعارف ان کے لیے بیان فرمائیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین میں بھی امام زمانہ کی خدمت میں رہبر معظم کی خدمت میں اور مومنین کی خدمت میں آپ کی خدمت میں شہادت ہے امام نقی علیہ السلام کی تسلیت پیش کرتا ہوں کہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال اس امام کی بیان کردہ ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جی ہاں جیسا کہ ہر مکتبہ فکر کا پیروکار یہ جانتا ہے کہ مکتبہ تشیع جو باقی مکاتب سے جدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ امامت کے نظریے کے قائل ہیں اور امامت کے اندر بھی وہ 12 امام کی امامت کے قائل ہیں تو اب ان 12 آئمہ کی جو ہے حسب و نسب کیا ہے ان کا نام کیا ہے ان کی ولادت کب ہوئی شہادت کب ہوئی مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے معمولاً افراد جو ہیں وہ جانتے ہیں تو ممکن ہے کہ بعض بچے جو دیکھ رہے ہوں اس پروگرام کو یا مکتب تشیع سے تعلق نہ رکھنے والے افراد جب اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں تو ضروری ہوتا ہے کہ امام کا جو ہے وہ مختصر تعارف کروا دیا جائے تاکہ معلوم ہو کہ ہم کس شخصیت کے بارے میں جو ہے وہ بات کر رہے ہیں تو جب ہم ان کے حسب و نسب کی طرف جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ امام نقی علیہ السلام جو ہیں وہ امامت کے جو ہیں وہ 10ویں مرتبے میں ہیں یعنی مرتبہ بھی یعنی عدد کے اعتبار سے کہ 10ویں امام ہیں جب ہم امام نقی علیہ السلام کے حسب و نسب کی طرف دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ امام جو ہیں یہ 10ویں امام ہیں ان کا نام جو ہے وہ علی ہے اور ان کے لقب جو ہیں ایک ہادی ہے اور نقی ہے یعنی اسی طریقے سے یہ پکارے جاتے ہیں امام ہادی علیہ السلام امام نقی علیہ السلام اصل میں جو ان کا نام ہے وہ علی ہے آپ دیکھیں آئمہ کے اکثر نام جو ہیں وہ علی ہی سے جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں ان کی جو کنیہ ہے کنیت جو عرب کا دستور تھا ایک لقب بھی استعمال کرتے ہیں اور کنیت بھی استعمال کرتے ہیں تو جو کنیت ان کی مشہور ہے وہ ابو الحسن کے نام سے ہے چونکہ یہ والد ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے تو اس اعتبار سے ان کی کنیت ابو الحسن علیہ السلام ہے امام نقی علیہ السلام کے والد گرامی جو ہیں وہ ہمارے نام امام امام تقی و امام جواد علیہ السلام ہیں ان کی ولادت جو ہے وہ مدینہ میں ہوئی اور ولادت کا جو سن ہے اور تاریخ ہے وہ 15 ذی الحج اور 212 ہجری میں ہے یہ ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ ان کی ولادت بنتی ہے انکی ٹوٹل عمر جو تھی وہ 42 سال ہے، یعنی امام جو ہے وہ اس دنیا میں زندہ رہے، اور شہادت ان کی جو ہے وہ 3 رجب 254 ہجری میں ہے، کہ 3 رجب کے اعتبار سے ہم یہاں پر پروگرام کر رہے ہیں، تو 3 رجب میں ان کی جو ہے وہ شہادت ہوتی ہے. شہادت بھی ان کی جو ہے وہ زہر سے ہوئی ہے، چونکہ ہمارے اکثر آئمہ جو ہیں ان کو زہر سے جو ہے وہ شہید کیا گیا ہے، اور ان کو جو دفن کیا گیا ہے وہ سمرہ کے اندر ہے. اس وقت ان کی زیارت کا مرکز ہے تمام مومنین مسلمین کے لیے کہ سمرہ میں امام ہادی علیہ السلام کی جا کر زیارت کرتے ہیں.
بہت خوب، ہم اپنے پہلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ان کو زہر دی گئی اور ان کو سمرہ میں ہی تدفین ہوئی ان کی، تو سوال میرا یہ ہے کہ پہلے امام کو دیکھیں، دوسرے امام کو دیکھیں، امام حسن حتیٰ امام جعفر صادق علیہ السلام تک، ہمیں یہ ان کی تاریخ ملتی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی اس نہضت کو جاری رکھا اور کس طرح سے دشمن نے ان کے خلاف کاروائیاں کیں. تو جب ہم امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات جاننا بہت ضروری ہے، چونکہ اکثر مظلوم ترین امام اس حوالے سے کہ ان کا تذکرہ ہمیں ممبروں پہ نہیں ملتا. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں سیاسی حالات کس طرح کے تھے کہ یہ نتیجہ اس چیز پہ پہنچا کہ ان کو زہر دے کے شہید کیا گیا؟
جی ہاں، بہت اہم سوال ہے. ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس زمانے کے حالات کو تجزیہ تحلیل کریں تاکہ پتہ چلے کہ آئمہ علیہ السلام کے اوپر کیا گزری اور کس طریقے سے ان ہادیوں کو ہدایت کرنے سے جو ہے وہ روکا گیا. جب ہم امام ہادی علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز جو میں پہلے عرض کر دوں کہ امام ہادی علیہ السلام جو ہیں وہ 212 ہجری میں ان کی ولادت ہوتی ہے اور 220 ہجری کے اندر یہ امام بنتے ہیں، کیونکہ امام جواد علیہ السلام جو ہیں 220 ہجری میں شہید ہو جاتے ہیں اور پھر بلافصل جو ہیں یہ امام بنتے ہیں. تو 8 سال کی عمر تھی امام نقی علیہ السلام کی کہ یہ امام بنے،
یعنی جوان ترین امام ہیں.
جی ہاں بالکل، بچپن میں انہوں نے جو ہے وہ امامت ملی ان کو. پھر اس کے بعد بہت سارے شکوک و شبہات جو ہیں وہ کیے گئے، لیکن جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو امام نقی علیہ السلام نے جس طریقے سے اپنے علم کا اظہار کیا اور معاشرے میں جو علمی مشکلات تھیں ان کو حل کیا تو کسی کے لیے شک و شبہ باقی نہیں رہا کہ یہ امام ہی ہیں اور معصوم ہستی ہیں اور علم لدنی کے مالک ہیں، ان کو کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جیسا کہ آپ نے اشارہ بھی کیا کہ اگر ہم باقی آئمہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک چیز ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے کہ دشمن اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے کہ ان ہستیوں کو معاشرے کے اندر جو ہے وہ نفوذ نہ کرنے دے، ان کا اثر و رسوخ نہ بننے دے، چونکہ یہ علم لدنی کے مالک ہیں، کمالات مطلق ان کے اندر پائے جاتے ہیں. یہ جیسے ہی معاشرے کے اندر جاتے ہیں دلوں پر حکومت کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی شخصیت کی حکومت دلوں پر ہو جائے تو پھر کوئی بھی طاقت جو ہے معاشرے کو ان کی طرف آنے سے نہیں روک سکتی. انہوں نے، ہر زمانے کے حاکم نے کوشش یہ کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو معاشرے کے اندر سے جو ہے وہ جدا کر دیا جائے، معاشرے کو اس تک نہ پہنچنے دیا جائے، تو لہٰذا یہ مختلف پابندیاں لگاتے رہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ پچھلے اماموں کے ساتھ بھی ہوا اور امام نقی علیہ السلام کے ساتھ بھی، کہ ان کی ولادت مدینے میں ہوتی ہے اور مدینہ ہی کے اندر یہ امامت کے جو ہیں وہ فرائض سارے انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب متوکل عباسی جو ایک خلیفہ ہے اور بہت شقی خلیفہ گزرا ہے یہ عباسی خاندان کا، اس نے دیکھا کہ امام نقی علیہ السلام تو اثر و رسوخ بنا رہے ہیں اور معاشرہ جو امت مسلمہ ہے وہ متوجہ ہو رہی ہے امام علیہ السلام کی طرف، تو اس نے جبری طور پر امام نقی علیہ السلام کو سامرہ آنے کی جو ہے وہ مجبور کیا کہ امام ادھر آئیں، تو امام کو سامرہ جو ہے وہ جانا پڑا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے کنٹرول میں رکھے، اپنی نظارت میں رکھے، آنے جانے والے لوگوں کو دیکھے کہ کون آ رہا ہے، امام کی تمام ایکٹیویٹیز، تمام فعالیت جو ہیں ان کو مد نظر رکھے، اور مومنین کون ملنے آ رہے ہیں ان کی شناسائی کرے تاکہ مومنین کے توسط سے بھی اگر معاشرے میں کوئی ہدایت پھیل رہی ہو تو اس کو بھی روکنے کی کوشش کرے.
آج بھی اگر ہم دیکھیں تو تو یہ چیز ہمارے لیے واضح ہے. اور بہترین نمونہ واضح مثال ہماری نائجیریا کے جو مجاہد عالم دین شیخ ابراہیم زکزاکی، کہ ان کو پہلے حملہ کیا گیا ان کے حسینیہ پہ، اور اس کے بعد ان کو ابھی چند عرصہ پہلے ہی ان کو رہا کیا گیا. تو یہ چیز ہر دور کے حکمران کے جو دیکھتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو بھی انسان دین خدا کو پھیلاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے دشمن اس دین کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتا ہے اور پھر اس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں.
جی ہاں بالکل، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امام علیہ السلام کو جبری طور پر سامرہ لایا گیا تاکہ نظارت کی جائے ان کے اوپر، ان کے کاموں کو دیکھا جائے اور ان کو معاشرے سے کٹ کر رکھا جائے، تقریباً نظر بند ہی کر دیتے تھے، اور اتنی سختیاں ہوتی تھیں کہ عام انسان جو ہے وہ امام سے اپنا تعلق جو ہے وہ برقرار نہیں کر سکتا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو آئمہ علیہ السلام کی سیرت پر چلے گا اور دین اسلام کی خدمت کرے گا تو جو بھی ظالم حکمران ہوگا وہ اس کو برداشت نہیں کرے گا، اس کے راستے میں روڑے اٹکائے گا اور اس کے خلاف جو ہے مختلف اقدامات کرے گا. تو شیخ ابراہیم زکزاکی جو ہیں وہ اسی چیز کا مصداق بنے، انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی، اور ہم نے دیکھا کہ جہاں پر مکتب تشیع کا کوئی تعارف موجود نہیں تھا، آج پوری دنیا اس مکتب تشیع کو جانتی ہے اور بڑی تعداد میں اس وقت تشیع کے پیروکار جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. ساری سی بات ہے دشمن نے پھر ان کے خلاف اقدام کرنا تھا اور وہ ساری دنیا کے سامنے کہ کس طریقے سے انہوں نے ظلم کیا ان کے اوپر. اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. جب متوکل عباسی امام علیہ السلام کو سامرہ لے آتا ہے اور پھر ان کو اپنی نظارت میں رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اب امام کا ایک وظیفہ جو الہی ہے اور خدا کی طرف سے معین کردہ ہے وہ ہدایت ہے. تو اب امام نے کوشش کرنی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ مومنین کی، مسلمین کی جو ہے وہ ہدایت کی جائے، گمراہوں کو ہدایت کی طرف لایا جائے، جو ہدایت پا چکے ہیں ان کو مزید جو ہے وہ تکامل کے مراحل طے کروائے جائیں. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سلسلہ کہ جو پچھلے آئمہ سے شروع ہوا، تقریباً آپ تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو یہ امام کاظم علیہ السلام سے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں یہ سلسلہ بہت زیادہ اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے، وہ ہے وکالت کا نظام. کہ آئمہ علیہ السلام نے پھر ایک سسٹم جو ہے وہ بنایا، تاسیس کیا تاکہ اگر ہمیں نظر بند کر دیا جائے تو تشیع کی جو مدیریت ہے، تشیع کی جو مینجمنٹ ہے وہ نہ رہے اور ہدایت کا جو سلسلہ ہے وہ نہ رکے. آئمہ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو تربیت کرتے ہیں، تربیت کرنے کے بعد جو ہے وہ وکالت کا ایک سسٹم بناتے ہیں اور اس کے ذریعے پھر ہدایت کے نظام کو پھیلاتے ہیں. اب ان وکیلوں کا ایک وظیفہ جو ہوتا تھا وہ ایک تو مالیات کا وظیفہ ہوتا تھا، یعنی خمس و زکوٰۃ جو ہے وہ اکٹھی کرنا مومنین سے اور پھر تشیع ہی کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرنا. تو ظاہر سی بات ہے کہ تشیع کی حکومت نہیں ہے، ظالم جو ہے وہ تشیع کے خلاف جب اقدامات کر رہا ہے اور تشیع کے اندر فقراء موجود ہیں، تشیع کے اندر ضرورت مند موجود ہیں تو ان کی مدد کیسے کی جائے. تو آئمہ علیہ السلام نے جو ہے وہ اس سسٹم کو جو ہے وہ قائم کیا اور آج تک یہ وکالت کا سسٹم جو ہے وہ باقی ہے. تو یہی وکلاء جو ہیں نہ صرف یہ کہ مالیات کے اس نظام کو سنبھالتے تھے اور پھر مالی طور پر جو ہے وہ تشیع کی جو ہے وہ خدمت کرتے تھے آئمہ علیہ السلام کی طرف سے، ان کا کام ہدایت والا بھی تھا کہ آئمہ علیہ السلام سے جو انہوں نے دین سیکھا ہوتا تھا یہ اپنا ہدایت کا وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھتے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام ہادی علیہ السلام کو متوکل عباسی اور باقی جو عباسی خلفاء آئے انہوں نے صحیح طریقے سے امامت کو جس طریقے سے ایک امت کی ہدایت جو ہے وہ کرنی چاہیے اس طریقے سے کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن امام نے اس نظر بند حالت کے اندر بھی بہت سارے ایسے اقدامات کیے کہ آج تشیع جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اپنی خالص حالت میں ہم تک پہنچی ہے.
بہت خوب، ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پہ حق ہے تو وہاں پہ باطل بھی ہوگا، جہاں پہ حق کی تبلیغ ہوگی وہاں پہ باطل بھی اس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرے گا. اور بہترین انداز میں آپ نے امام کی سیرت کو بیان ناظرین کے لیے بیان کیا. یہاں پہ رک کے میں ایک سوال کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا، سوال پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جب بھی کوئی بڑی شخصیت اس دنیا سے جاتی ہے تو اگر وہ علمی شخصیت ہو تو اپنے پیچھے آثار چھوڑتی ہے، وہ مکتوب صورت میں ہو یا تحریری صورت میں ہو یا اس کی گفتگو کی صورت میں ہو، آج بھی ہمارے سامنے یہ موجود ہے. تو ایک وقت کا امام، چونکہ خدا کی طرف سے خدا کا نمائندہ وقت کا امام، اس دنیا سے جا رہا ہے یعنی ان کو شہید کر دیا گیا، تو آیا امام کے کون کون سے آثار ایسے ہیں جو علمی آثار ہیں کہ جو ہمارے لیے ایک روشن دلیل بن سکتے ہیں ہدایت کی طرف سفر کرنے کے لیے؟
جی ہاں، بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ ان ہستیوں کے جو بیان کردہ معارف ہیں ان کی طرف توجہ کرے، اور یہ مناسبتیں جو منائی جاتی ہیں، میں نے کئی دفعہ اپنے پروگراموں میں اس بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے کہ کیوں اتنی تاکید ملتی ہے کہ شہادت کو منایا جائے، ولادت کو منایا جائے، مثلا مختلف مناسبتیں جو ہیں وہ رکھی گئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب ان مناسبتوں کو مناتا ہے تو اپنی آدھی زندگی سے کٹ جاتا ہے، تو جب آدھی زندگی سے کٹتا ہے توجہ اس کی جو ہے وہ ہو جاتی ہے اس امام کی طرف کی جس کی مناسبت سے وہ ایک مجلس کر رہا ہے، جشن کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، تو اب اس کا نفس جو ہے وہ آمادہ ہے اور متوجہ ہے کہ وہ آئمہ علیہ السلام کی طرف سے جو ہدایت ملی ہے اس کو سنیں اور اس کے اوپر پھر عمل کرے. تو امام ہادی علیہ السلام نے بھی اپنے زمانے کے اندر، جیسے پہلے میں بیان کر رہا تھا، کیونکہ آئمہ علیہ السلام کے لیے الہی وظیفہ ہے کہ وہ امت کی ہدایت کریں ہر ممکن جتنا ان کے لیے ممکن ہوتا ہے، تو وہ کرتے بھی ہیں اور مکمل طور پہ اپنے وظیفے کو انجام دیتے ہیں، چاہے وہ ان کو نظر بند کر دیں، چاہے وہ ان کے اوپر پابندیاں لگا دیں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ان کو روکنے کی کوشش کریں، لیکن آئمہ علیہ السلام جو ہیں خدا کی دی ہوئی طاقت سے اور جو ذہانت ہے، جو علم لدنی ہے، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ایسے ایسے نظام تاسیس کرتے ہیں کہ دشمن بھی اس کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا. تو یہی چیز ہمیں امام ہادی علیہ السلام کے اندر نظر آتی ہے کہ دشمن جو ہے وہ نظارت رکھے ہوئے ہے، پابندیاں لگائے ہوئے ہے، اور مومنین کو جو ہے امام تک پہنچنے نہیں دیتا، لیکن امام پھر بھی کسی نہ کسی صورت میں جا کر جو ہے وہ ہدایت کر رہے ہیں امت مسلمہ کی. مختلف طریقے سے ہدایت کی ہے، جیسا کہ وہاں پر جو مختلف مکاتب فکر سامنے آ چکے تھے، مثلا اشاعرہ ہے، جیسے معتزلہ ہے، جیسے اور بھی دوسرے مکاتب فکر تھے، ان کی طرف سے عقائد جو بیان ہونے لگے، تو اب بہت سارے سوالات تھے، ان کو جواب دینا جو ہے وہ امام نے شروع کیا. تو آج ایک بہت بڑا سرمایہ امام ہادی علیہ السلام کی روایات کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے کہ جس میں بہت سارے معارف جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، بہت سارے عقائد جو ہیں وہ اس کے اندر بیان ہوئے ہیں، مکتب تشیع کے اصول اس کے اندر بیان ہوئے ہیں کہ اس کو پڑھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ امام ہادی علیہ السلام نے ہمارے عقائد کس طریقے سے بیان کیے ہیں کہ جو معصوم ہستی ہیں، اور کس طریقے سے تبیین کیا ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. میں یہاں پر ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت آپ کہہ لیں کہ اہم ترین جو ہے یہ زیارت ہے، کہ زیارت جامعہ، کہ ہر شیعہ کسی نہ کسی مناسبت سے اس زیارت کی جو ہے وہ تلاوت کرتا ہے.
مختلف مقامات پر اگر علماء کی زیارت جامعہ کے بارے میں اگر ہم گفتگو سنیں، تو انہوں نے اس زیارت کا جو عنوان دیا ہے وہ منشور امامت.
بالکل
لیا
جی، ایسے ہی ہے. یعنی زیارت جامعہ جو ہے، اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں، واقعاً اس کے اندر جو ہے توحید ملتی ہے ہمیں، اس کے اندر نبوت ملتی ہے، اس کے اندر معاد ملتا ہے، تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر معارف ہیں جو یہاں پر ملتے ہیں. زیارت جامعہ کی اہمیت کیا ہے، اس کی سند کیا ہے، میں فقط ایک جملہ ایک عالم سے نقل کرتا ہوں، پھر اس کے محتوا کی طرف آتا ہوں. چونکہ وقت دامن میں گنجائش کم ہے، میں تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو جو ہے وہ نہیں کر سکتا. مثلا آپ دیکھیں کہ جناب علامہ مجلسی، محمد باقر مجلسی، کہ جو بہار الانوار کے مصنف ہیں، یہ جب بہار کے اندر زیارت جامعہ کو نقل کرتے ہیں تو اس کی شرح بھی کرتے ہیں. شرح تھوڑی سی طولانی ہو جاتی ہے، تو اس میں پھر اس طریقے سے جناب علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ انما بسطت الکلام فی شرح تلک الزیارہ قلیلا، کہ میں نے اس زیارت کی شرح میں مختصر سی تھوڑی وضاحت کر دی ہے، یعنی وضاحت کلام لمبا ہو گیا لیکن تھوڑا لمبا ہوا ہے. وَإِن لَمْ أَسْتَوْفِ حَقَّهَا حَذْرًا مِنَ الْإِطَالَةِ، اگرچہ میں اس کے حق کو پورا نہیں کر سکا، حق یہ تھا کہ اس کے اوپر رکا جائے، جملے جملے پر رکا جائے، کلمے کلمے کے اوپر رکا جائے، اس کی وضاحت کی جائے، لیکن وہ حق ادا نہیں کر سکا. کس وجہ سے؟ چونکہ بہت زیادہ لمبا ہو جانا تھا اگر پوری شرح جو ہے وہ اس طریقے سے لکھ دی جائے. لیکن پھر فرماتے ہیں لِأَنَّهَا أَصَحُّ الزِّيَارَاتِ سَنَدًا، میں نے اس کلام میں زیارت جامعہ کو شرح کیا تھوڑا طولانی طور پر، مختصر طولانی یعنی نسبتاً. کیا وجہ تھی اس کی؟ اس وجہ سے کیونکہ یہ زیارت جو ہے وہ اصح و زیارات ہے سند کے اعتبار سے، یہ علامہ مجلسی کہہ رہے ہیں. وَأَعَمُّهَا مَوْرِدًا، اور بڑا عام شامل عمومی اس کا ایک مورد ہے. عام سے مراد یعنی شامل، کہ بہت سارے اس کے اندر جو ہے وہ معارف پائے جاتے ہیں. وَأَفْصَحُهَا لَفْظًا، اور لفظ کے اعتبار سے جو ہے فصیح ہے، وَأَبْلَغُهَا مَعْنًا اور معنی کے اعتبار سے بلیغ ترین ہے، وَأَعْلَاهَا شَأْنًا اور اس کی شان جو ہے، اس کا مقام اور منزلت جو ہے وہ بہت زیادہ بلند ہے۔ چونکہ اس کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے لہٰذا میں نے نسبتاً ذرا طولانی اس کی جو ہے وہ شرح کی ہے۔ یہ اب علامہ مجلسی زیارت جامعہ کے حوالے سے جو ہیں وہ سندی طور پر بیان کرتے ہیں، اور اطمینان ہو جاتا ہے کہ علامہ جو ہیں وہ جو یہ مطلب بیان فرما رہے ہیں حتماً اس کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی اہم مطالب اور معارف جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، اگرچہ علماء نے اور بہت زیادہ اس کے بارے میں کہا ہے کہ میں اس کی طرف نہیں جانا چاہوں گا۔ میں تھوڑا محتویٰ کو اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ تعارف ہو جائے کہ زیارت جامعہ ہے کیا۔ زیارت جامعہ، آپ جیسے آپ نے اشارہ کیا، بہت اچھی خوبصورت تعبیر ہے یہ کہ منشور امامت ہے، یعنی اس کے اندر امام کے مقام کو بیان کیا گیا ہے مختلف انداز میں۔ امام کا تشریعی میدان میں کیا مقام ہے، امام کا تکوینی طور پر کیا مقام ہے، امام کا ہدایت کے میدان میں کیا مقام ہے، آپ تعبیریں دیکھیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ بیان ہوتی ہیں۔ مثلا اگر آپ دیکھیں آ کر تکوینی طور پر اگر ہم امامت کا مقام دیکھنا چاہیں جو امام ہادی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے، اس میں آ کر یوں کی تعبیر ملتی ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے خلافہ فی ارضہ، کہ آئمہ علیہ السلام جو ہیں وہ اس زمین کے اندر خلیفۃ اللہ ہیں۔ ایک جگہ پر جا کر کہتے ہیں شہداء علی خلقہ، کہ یہ گواہ ہیں، انسان جو جو اعمال انجام دے رہا ہے اس دنیا میں گواہ ہیں اور قیامت کے اندر اس کی گواہی دیں گے۔ تو شہداء ایک بہت بڑا مرتبہ ہے کہ جو قرآن نے بیان کیا ہے، ارکان البلاد ہیں۔ پھر آ کر ایک واسطہ فیض کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ زیارت جامعہ کے یہ جملے ہیں، بکم ینزل الغیث، آپ کے توسط سے جو ہے بارش نازل ہوتی ہے، بکم یمسک السما ان تقع علی الارض الا باذنہ، آپ کے توسط سے اس آسمان کو جو ہے وہ روکا ہوا ہے کہ کہیں جو ہے وہ زمین پر نہ گر جائے۔ یعنی تکوینی جو کردار ہے ان ہستیوں کا، اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک اور تعبیر جو بہت خوبصورت، اشرقت الارض بنورکم، زمین جو نورانی ہے وہ آپ کے نور سے۔
مجھے یہ یاد آ گئی، خطبہ عید کے اندر ایک جگہ پہ امام کے بارے میں یہ تعبیر ہے کہ خداوند متعال جو رزق دیتا ہے یہ امام کے ہاتھ سے لوگوں تک پہنچتا ہے۔
جی ہاں، اس میں واسطہ فیض کی طرف اشارہ ہے، اور یہاں پر جو ہاتھ کی تعبیر استعمال ہوئی ہے وہ یہ مادی ہاتھ نہیں ہے، تکوینی ایک اس کو بیان کر، جیسے مثلا ید اللہ فوق ایدہم میں ید کی تعبیر استعمال ہوئی ہے۔ جب امام علیہ السلام کے بارے میں یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ امام ایک ایسی ہستی ہے کہ یہ واسطہ فیض ہے خدا اور مخلوق کے درمیان۔ یہ واسطہ اگر موجود نہ ہو تو مخلوق کبھی بھی جو ہے وہ خداوند متعال سے ڈائریکٹ فیض حاصل نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ان کے بارے میں تکوینی طور پر جو ہے تعبیرات جو ملتی ہیں۔ مثلا آئمہ علیہ السلام کا معاشرے کے اندر جو ہے وہ کردار جو ہے وہ کس طریقے سے بیان کیا گیا، فرمایا گیا کہ موضع الرسالہ، کہ امام کا مقام کیا ہے، رسالت کا مقام ہے۔ اب رسالت کے اگر ہم مقام کو دیکھتے ہیں جا کر کہ کیا ان کا وظیفہ تھا الہی، تو اس کو ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ دین کی تبلیغ کرنا، دین کی حفاظت کرنا، اور تمام اس طرح کی مثلا ان کی امت کی جو ہے وہ ہدایت کرنا، امت کے نظام کو سنبھالنا، ٹھیک ہے، اور ان کے اوپر حکومت کرنا، ان کے تمام کاموں کو منظم کرنا، یہ ساری رسالت کا کام ہے۔ تو امام کو جب ہم دیکھتے ہیں موضع اور رسالہ ہیں وہ۔ اسی طریقے سے کہا گیا ساست العباد ہیں، جیسے ابھی بیان کیا آپ کو، کہ لوگوں کی زندگیوں کو منظم اور تدبیر ان کا کرنے کا جو نقش اور کردار ہے وہ کس کے پاس ہے، وہ امام کے پاس ہے۔
اچھا، یہاں پہ رک کے میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کو تھوڑا سا ناظرین کے لیے مختصرا ہی صحیح بیان کیجئے کہ سیاست کا مطلب کیا ہے۔ عموماً جو سیاست رائج ہے، جب ہم سیاست کہتے ہیں تو وہی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں سیاست رائج ہے، لیکن یہاں پہ خود امام تعبیر فرما رہے ہیں کہ ساست العباد ہیں، تو اس سیاست کا معنی کیا ہے اور مطلب کیا ہے؟
جی ہاں، اہم سوال ہے۔ اگر زیارت جامعہ کی ہم شرح کے اوپر بات کر رہے ہوتے تو اس کے اوپر تفصیل سے رکنے کی ضرورت ہے۔ سیاست جو رائج ہے وہ کیا ہے؟ منافقت ہے۔ رائج سیاست جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا کہہ لیں آپ اس کو، مادہ پرستی ہے، جاہ طلبی ہے، ساری یہ سیاست۔ جو منافق ترین انسان ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ سیاسی ترین آدمی کہلاتا ہے۔ مثلا چالاک اور سیاسی آدمی کس کو کہتے ہیں؟ وہ آ کر کے جو دو نمبریاں زیادہ کرتا ہو، ٹھیک ہے، دوسروں کو دھوکے زیادہ دیتا ہو، اس کو آج کی زبان میں جو سیاست سے تعبیرست کرتے ہیں. تو لہٰذا اس سیاست کو دیکھ کر کوئی دینی انسان جو ہے وہ سیاست کی طرف آتا نہیں ہے, اور یہاں سے پھر وہ فکر جنم لیتی ہے کہ مثلا دین اور سیاست جو ہیں وہ جدا ہیں, دین کا تعلق نہیں ہے سیاست, سیاست تو گندی چیز ہے اور دین کا کام ہے کہ وہ روحانیت کو پھیلائے اور خدا تک جو ہے وہ لوگوں کو پہنچائے اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں جا کر سیاست کا حقیقی معنی یہ نہیں ہے کہ جو معاشرے میں رائج ہے. سیاست کا مطلب میں فقط ایک جملے بیان کرتا ہوں, پہلے میں نے اشارہ بھی کیا اس کی طرف, وہ یہ ایک ہے یعنی معاشرے کی بھاگ دوڑ سنبھالنا الہی اصولوں کے مطابق, اس کو کہتے ہیں سیاست.
اب یہاں پہ ہمیں امام خمینی کا وہ جملہ بھی نظر آ جائے گا کہ میرا دین ہی میری سیاست ہے.
سیاست ہے بالکل آگے, چونکہ دین کی ایک شان اور ایک اس کا حصہ جو ہے وہ سیاست ہے. ظاہری سی بات ہے دین کس لیے نازل ہوا ہے؟ دین اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ لوگوں کی زندگیوں کو منظم کر سکے, لوگوں کی زندگیوں کو اس طریقے سے مینیج کیا جائے کہ یہ دنیاوی کمالات بھی حاصل کر سکیں اور روحانی اور تقوینی کمالات بھی حاصل کر سکیں. تو ایسے احکامات نازل کیے ہیں آ کر. تو اب دین نہ فقط یہ کہ انسان کو آخرت سے متصل کرنے کے لیے آیا ہے بلکہ دنیاوی زندگی کو بھی مینیج کرنے کے لیے آیا ہے. چونکہ انسان کو خلق کرنے والا خدا ہے, انسان کی پیچیدگیوں کو جاننے والا خدا ہے, خدا کو پتا ہے کہ کون سا قانون بنانا ہے اس بشر کے لیے تاکہ یہ اپنی دنیاوی زندگی بھی اچھے طریقے سے گزار سکے. تو لہٰذا سیاست کا تعلق جو ہے انسان کی معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے, اور معاشرتی زندگی میں بہت زیادہ پیچیدہ قانونوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور انسان ایک پیچیدہ مخلوق ہے, اس مخلوق کو وہی پہچان سکتا ہے جو اس کا خالق ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہاں دین اور سیاست کبھی جدا ہوتے نظر نہیں آئیں گے آپ کو. لہٰذا یہ جو فکر تھا کہ دین اور سیاست جدا ہیں وہ غلط ہے, اور یہاں زیارت جامعہ میں اشارہ ہو رہا ہے کہ ساست العباد یعنی آئمہ علیہ السلام لوگوں کی زندگیوں کی تدبیر کرنے کے لیے آئے ہیں اور سیاست ان کا حق ہے. ایک جگہ پر جا کر یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے کہ سعد من والاکم وحلک من عاداکم, کہ جو ان سے محبت رکھے گا, ان سے دوستی رکھے گا, ان کے قریب ہوگا, ان کی باتوں کی پیروی کرے گا وہ سعادت مند ہے, اور جنہوں نے ان سے دشمنی کی ہے وہ ہلاکت میں ہے آ کر. اب یہ کیا ہے, امام اور معاشرے کے رابطے کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے امام سے رابطہ برقرار رکھنا ہے آ کر. آپ کا رابطہ جو ہے ولایت والا ہونا چاہیے, نہ کہ عداوت والا ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ولایت کے راستے پہ ہوئے تو سعادت مند ہوں گے, اگر عداوت والا راستہ ہوگا تو یہاں پر کیا ہوگا, ہلاکت جو ہے وہ ملے گی. تو اس قسم کے بہت سارے مطالب زیارت جامعہ کے اندر ملتے ہیں کہ خدا سے دعا گو ہیں کہ خدا مند متعال توفیق دے کے اس اہم زیارت کے جملے کو کھولنے کی توفیق نصیب فرمائے.
آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات سے ہمیں وقت دیا, اور واقعاً ہم جتنی بھی گفتگو کریں اس موضوع کے اوپر کم ہیں. واقعاً ایک امام کا معاشرے کے لیے ہونا ضروری امر ہے تاکہ وہ معاشرہ انسانی معاشرہ بنے اور الہی اصولوں کے اوپر چل کر خدا تک پہنچے. تو ناظرین, جس طرح آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہمارے مہمان نے انتہائی خوبصورت اور مختصر انداز میں امام ہادی علیہ السلام کی سیرت کے اوپر روشنی ڈالی کہ امام ہادی علیہ السلام ان کا تعارف کیا ہے, اور ان کے ادوار میں ان کے دور میں سیاسی حالات کیسے تھے کہ نتیجہ اس مقام پر پہنچا کہ ان کو شہید کر دیا گیا, وہ کون سے اسباب تھے ان کی طرف اشارہ کیا گیا, اور اس کے بعد امام کی جو علمی خدمات ہیں خصوصاً زیارت جامعہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اس کے اندر کون کون سے مطالب ہیں, اور واقعاً ہمارے لیے نہ صرف امام کا وجود بلکہ امام کے وہ تمام فرمودات کے جو روایات کی صورت میں ہمارے پاس ہیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اگر ایک انسان, اگر ایک معاشرہ, اگر ایک کمیونٹی چاہتی ہے کہ خدا تک پہنچے تو ان کے لیے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان فرمائشات کے اوپر عمل پیرا ہو. انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے مہمان کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.